بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. درود پڑھے مل کر محمد. اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو برسایا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اس پانی کو برسانے کے ذریعے سے اللہ نے مردہ زمین کو دوبارہ سے زندگی عطا کی. دیکھیں, زندگی اور حیات وہ عنوان ہے کہ جسے ہم اپنی دانست میں اور اپنی عرفی زبان میں اور اپنے بول چال اور اپنے محاورے میں کچھ اور کہتے ہیں, کچھ اور سمجھتے ہیں, کچھ اور تصور رکھتے ہیں, لیکن جب معارف دینی میں آتے ہیں تو حیات کا کچھ اور تصور نظر آتا ہے. ہمارا موضوع سخن بھی یہی ہے کہ احیائے دین میں اہل بیت کا کردار, دین کی دوبارہ زندگی میں جو آل محمد نے کردار ادا کیا ہے. دین مر چکا تھا. دین کے مرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دین کا ظاہر موجود نہیں تھا. نہیں, دین کا ظاہر کل بھی موجود تھا, دین کا ظاہر آج بھی موجود ہے, لیکن وہ روح ہے دین, وہ حقیقت دین, وہ دین کا نظام کے جسے نظام امامت کہا جاتا ہے, وہ دین کا نظام جسے نظام ولایت کہا جاتا ہے, وہ حقیقت دین کے جسے امامت اور ولایت کہا جاتا ہے, قوم اس سے منحرف ہو گئی تھی, امت نے اس کو چھوڑ دیا تھا, وہ امام تنہا رہ گیا تھا. اس دین کے جو دین کی جسے کہا جائے حیات نو ہے, دین کا احیاء ہے, اس احیاء میں, اس حیات نو میں اہل بیت کا کیا کردار ہے؟ تو سب سے پہلے دو چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. ایک یہ کہ دین کیا ہے اور دوسرا یہ کہ حیات کیا ہے. اب کیونکہ سلسلہ گفتگو بھی اپنی آخری منزلوں سے قریب ہو رہا ہے, شاید کل اور پرسوں کی گفتگو آپ کی خدمت میں آخری گفتگو ہو, اور اپنے عنوان کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور آخری مجلس میں نتیجہ دینا چاہتا ہوں. یعنی اگر دیکھا جائے تو کل کی مجلس صرف آخری مجلس ہے, تو جو مطالب رہ گئے ہیں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں. اگر سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ مل کر سلوات پڑھیں, محمد اور آل محمد. مشکل کہاں پہ پیش آئی؟ مشکل یہاں پر پیش آئی کہ ہم نے نہ دین کو صحیح سے سمجھا ہے نہ حیات کو صحیح سے سمجھا ہے. دین کیا ہے؟ دین کو کبھی ہم نے اخلاقیات میں خلاصہ کر دیا, کبھی ہم نے دین کو احکام میں خلاصہ کر دیا, کبھی ہم نے دین کو صرف اور صرف عبادات کے اندر خلاصہ کر دیا. جس کا جو مزاج تھا اس نے اپنے مزاج کے مطابق دین کی تفسیر کر دی. جس کا جو مزاج تھا, کسی کو اگر اخلاقیات پسند ہے, کسی کا انٹرسٹ اگر اخلاقیات میں ہے, تو اس نے دین کو اخلاقیات کی حد تک محدود کر دیا. کسی کو اگر نماز اور کسی کو اگر عبادات میں, انفرادی عبادات میں بڑا مزہ آتا ہے, اس کا انٹرسٹ اس میں ہے, تو اس نے پورے دین کو اس میں خلاصہ کر دیا. اگر کوئی اجتماعی انسان ہے, اس کو معاشرے میں, سماج میں کام کرنے میں, معاشرے میں, سماج میں فعالیت کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے, اگر اس کے اندر ایک تحرک پایا جاتا ہے, تو اس نے معاشرتی اور سماجی خدمت میں دین کو خلاصہ کر دیا. مسئلہ کہاں پر ہوا؟ مسئلہ یہاں پر ہوا کہ جو اخلاقیات میں دین کو خلاصہ کر رہا ہے وہ عبادات میں کوتاہی کرتا ہوا نظر آتا ہے, جو عبادات میں دین کو خلاصہ کر رہا ہے وہ سماجیات میں کمزور نظر آتا ہے, جو معاشرتی کاموں میں دین کو خلاصہ کر رہا ہے وہ انفرادی عبادت میں ضعیف نظر آتا ہے. ہے یا نہیں ایسا؟ ہمارے معاشرے کی بات ہے, آپ سے قریب ہو کر بات کروں تاکہ آپ اور محسوس کر سکیں. کسی کا ذوق اور کسی کا شوق اور کسی کو عزاداری میں بڑا مزہ آتا ہے, उसने मातम को, अजादारी को, गिरिए को और इन सब चीजों को ले लिया और बाकी इबादतों से सरफे नजर कर गया। हुआ या नहीं हुआ? सारी रात इबादत करने वाला नमाज सुबह पढ़ता हुआ कभी कभार नजर नहीं आता, और सारी रात नमाजों में जागता हुआ मातम की सफ में नजर नहीं आता। होता या नहीं होता? जबकि अगर हम देखें, अगर हम गौर फिक्र करें, तो हमें जो किरदार आले मोहम्मद से मिला है, हमें जो सीरत आले मोहम्मद से मिली है, अगर वो सबसे बड़े आजादार हैं तो वो सबसे बड़े नमाजी भी हैं। अगर वो मातम कर रहे हैं तो वो इबादत भी कर रहे हैं। अगर वो समाजी काम कर रहे हैं, अगर वो माशरे की फिक्र कर रहे हैं, तो वो अखलाकियात में भी कमाल पर नजर आते हैं। अगर वो हुकूकुल्लाह को अंजाम दे रहे हैं तो वो हुकूकुल इबाद से गाफिल नजर नहीं आते। ये आले मोहम्मद की सीरत है, ये आले मोहम्मद का किरदार, ये आले मोहम्मद का तरीकेकार। मुश्किल कहां पर हुई? मुश्किल यहां पर हुई कि हमने दीन को निजाम के तौर पर नहीं लिया। तवज्जो कीजिएगा, दीन को सिस्टम के तौर पर नहीं लिया कि दीन वो उस उसूल, उन रहनुमा उसूलों का नाम है, दीन उन कवानीन का नाम है कि जो मेरी पूरी जिंदगी की इस्लाह के लिए है। अगर मुझे इंफिरादी अहकाम चाहिए होंगे तो भी दीन बताएगा, मैं घर में कैसा रहूं ये भी दीन बताएगा, मैं माशरे में कैसा रहूं ये भी दीन बताएगा, मेरा कारोबार और बिजनेस कैसा होना चाहिए ये भी दीन बताएगा, मैं हुकूकुल्लाह को किस तरह अदा करूँ ये भी दीन बताएगा, मैं हुकूकुल इबाद को कैसे अंजाम दूँ ये भी दीन बताएगा, आजादारी की अहमियत भी दीन से पता चलेगी, नमाज और रोजे की हकीकत भी दीन से पता चलेगी। यानी दीन उस सिस्टम का नाम है जो इंसान की दुनिया की इस्लाह के लिए भी है, जो इंसान की आखिरत की इस्लाह के लिए भी है। दीन उस सिस्टम, उस निजाम का नाम है कि जो तमाम तर उमूर पर, इन तमाम तर उमूर में इंसान की रहनुमाई के लिए आए। मुश्किल कहां पर पेश आती? जब दीन को मुकम्मल नहीं समझा जाता, दीन को इनफिरादी हैसियत में समझा जाता है। जबकि हम अगर इनफिरादी इबादत, तवज्जो कीजिएगा, वो इबादत जो हमारी नजर में इनफिरादी है, नमाज मेरा और अल्लाह का मामला है, लेकिन अल्लाह इस इबादत को इनफिरादी नहीं समझता। परवरदिगार आलम कहता है जब नमाज पढ़ो तो जमात के साथ पढ़ो, जमात के अंदर तुम्हारे आगे एक इमाम होना चाहिए जिसका जहां दिल चाहे वो रुख नहीं कर सकता, बल्कि सब एक रुख पर खड़े हुए हों। यानी इनफिरादी इबादत के अंदर परवरदिगार आलम वहदत का दर्स दे रहा है, परवरदिगार आलम इज्तिमाईयात का दर्स दे रहा है, परवरदिगार आलम ताकत और कुव्वत के इजहार का दर्स दे रहा है। एक सफ में खड़े हो जाओ, इतनी फजीलत नमाज जमात की बयान की जा रही है। क्यों? क्योंकि परवरदिगार आलम इनफिरादी इबादत के अंदर भी इज्तिमाई तरबियत कर रहा है। जब सूरह मुबारक है हम पढ़ो और यहां पर पहुंचो के इय्याका नअबुदु, तो खबरदार अगर कह दिया कि इय्याका आबुदु तुम्हारी नमाज बातिल हो जाए। परवरदिगार मैं नमाज पढ़ रहा हूं ना घर की तन्हाई में, मैं कह दूं इय्याका आबुदु यानी परवरदिगार मैं तेरी इबादत करता हूं, नहीं, कहना इय्याका नअबुदु यानी परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं। ये नहीं कह सकते इहदिनी अस्सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सिराते मुस्तकीम की हिदायत फरमा, नहीं नहीं नहीं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मैं तो तन्हा घर में नमाज पढ़ रहा हूँ फिर भी कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा, परवरदिगार पूरे माशरे को, पूरे सोसाइटी को, पूरे जामे को, पूरे कल्चर को, पूरी की पूरी आबादी को परवरदिगार अपनी हिदायत से बेहरामन फरमा, परवरदिगार सबको हिदायत फरमा। नहीं कह सकते अस्सलामो अलैया, नहीं कह रहे अस्सलामो अलैना व अला इबादिल, हम सब पर सलाम और इबाद सालहीन पर सलाम। क्यों ये इज्तिमाईयात नमाज के अंदर सिखाई जा रही? रोजा रखो انفرادی عبادت ہے لیکن نہیں, روزہ رکھو تاکہ بھوکوں کی بھوک و پیاس کا احساس ہو سکے, روزہ رکھو تاکہ غریبوں کی تشنگی اور گرسنگی کا احساس تمہیں ہو سکے, ان کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکو. حج پہ جاؤ کاملاً اجتماعی عبادت. زکوٰۃ اور خمس دو تاکہ معاشرے میں اقتصاد کا لیول بہتر ہو سکے, معاشی نظام بہتر ہو سکے. سب کے سب دین اجتماعیات کے اندر, دین کی انفرادیات کے اندر بھی اجتماعیات ہے. کیا ہوا تھا, مشکل کیا ہوئی تھی, اس دین کی اجتماعی صورت کو بھلا دیا گیا تھا, اس دین کی اجتماعی صورت کو بھلا دیا گیا تھا. شخص ہے نماز پڑھنے والا, عبادت کرنے والا, حج کرنے والا, روزہ نبی کی زیارت کرنے والا, لیکن جب امام حسین بلا رہے ہیں تو کہتے ہیں مولا آپ اپنا سینہ تو کھولیں, میں آپ کے سینے کا بوسہ لینا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر بھی اسی مقام پر بوسہ دیا کرتے تھے. امام حسین کے سینے کا بوسہ لیا لیکن امام حسین کی نصرت کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ بہت مشہور شخص ہے عبداللہ بن عمر, بڑا مشہور صحابی, آپ سب واقف ہیں. امام حسین نے کہا آؤ میرے ساتھ, نہیں آئے. امیر المومنین کی بیعت نہیں کی تھی, امام حسن کی بیعت نہیں کی. وہ شخص کہا میں یزید کی بھی بیعت نہیں کروں گا لیکن آپ کے ساتھ نہیں آؤں, یزید کی بھی بیعت نہیں کی. جب حجاج بن یوسف خلیفہ بنا ہے اور اس نے آ کر خون ریزی شروع کی ہے اور خون بہانا شروع کیا ہے اور کہا اگر اب کسی میں دم خم ہے تو وہ میرے خلاف کھڑا ہو, کہتے ہیں رات کی تاریکی میں یہ شخص حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا. حجاج بن یوسف کو پیغام پہنچایا گیا اتنی بڑی شخصیت آپ سے ملنے آئی ہے. حجاج بن یوسف نے کہا ابھی رات کی تاریکی ہے, حجاج بن یوسف اس حالت میں تھا کہ مل نہیں سکتا تھا, رات کی تاریکی ہے, اس سے کہنا کہ صبح آئے, صبح ہم اس سے ملاقات کریں گے. جا کے پیغام دیا گیا اس کو کہ حجاج بن یوسف کہہ رہے ہیں کہ آپ صبح آئیے گا. یہ آنے والا دروازے پر کھڑا شخص کہتا ہے اگر میں اس حالت میں مر گیا تو مجھے رسول کی حدیث یاد آ رہی ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ, جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے, جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے وہ جہالت کی موت مرا. عبداللہ بن عمر کہتا ہے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہیں میرا انجام ایسا نہ ہو جائے کہ میں مر جاؤں اور مرتے مرتے میں صبح ہونے تک مر جاؤں اور اس حالت میں مروں کہ میں نے اپنے امام یعنی حجاج بن یوسف یا حجاج بن یوسف کے ہاتھوں پر عبد الملک بن مروان کی بیعت نہ کی ہو. مجھے خوف ہے, میں چاہتا ہوں راتوں رات بیعت کروں. پیغام پہنچایا گیا حجاج بن یوسف تک, حجاج بن یوسف نے کہا بلایا جائے, اپنے لحاف میں موجود ہے اور اپنا پاؤں باہر نکال کر کہتا ہے آؤ میرے ہاتھ مصروف ہے, میرے پاؤں پر بیعت کر دو. عبداللہ بن عمر آگے بڑھتا ہے, پاؤں پر بیعت کرتا ہے اور باہر چلے جاتا ہے. آیت اللہ صادق نجمی نے اس واقعے کو لکھا اور نیچے تبصرہ بھی کیا ہے, اور کیا خوبصورت تبصرہ کیا ہے. کتاب کیا ہے ان کی, حسین ابن علی مدینہ تک کربلا, پڑھنے والی کتاب ہے. امام حسین کے خطبات فرمودات ارشادات پر مبنی مختصر کتاب ہے, اردو میں ترجمہ ہے. آیت اللہ صادق نجمی کہتے ہیں کہ یہ نصیب ہے انسان کا, یہ نصیب ہے جو علی کے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرتا اسے حجاج بن یوسف کے پاؤں پر بیعت کرنی پڑتی ہے. جو عزت کے ساتھ اللہ کے ولی کی اطاعت نہیں کرتا اسے ذلت کے ساتھ شیطان کے وکیل کی اطاعت کرنی پڑتی ہے, اسے ذلیل ہونا پڑتا ہے, صرف دنیا میں نہیں اسے آخرت میں بھی ذلیل ہونا. اس کے لیے کوئی عزت نہیں رہ جاتی جو حسین کا ساتھ نہ دے, جو ولی خدا کا ساتھ نہ دے. یہ ہے دین, توجہ کیجیے گا. اب حیات کیا ہے, حیات دین کی حیات. جب دین مر گیا تو دین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک زندگی وہ ہے جسے ہم اور آپ زندگی سمجھتے ہیں, وہ ایک جسم کی زندگی جو چل پھر رہا ہوتا ہے ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں, جو اٹھ بیٹھ رہا ہوتا ہے ہم اسے زندہ سمجھتے ہیں. لیکن قرآن کس کو زندگی کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والوں, اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے, تاکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں حیات عطا کر دے. اب مجھے انصاف سے بتائیں, میں بہت جلدی جلدی گزر رہا ہوں, مجھے انصاف سے بتائیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے گا, استجیبو, اللہ مدد مانگ رہا ہے, جواب دو, لبیک کہو, جب اللہ تمہیں پکارے تو اللہ اور اس کے رسول کا جواب دو, اسے لبیک کہو, اس کے استغاثے کو سنو اور اس کے استغاثے کا جواب دو. سوال یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے استغاثے کا جواب دے گا وہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسے زندہ ہونا چاہیے, کوئی مردہ تو جواب نہیں دے سکتا, اسے زندہ ہونا چاہیے. سوال یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب تو جب وہ تمہیں پکارے تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو. زندے کو زندگی عطا کرنے کا کیا فائدہ؟ منطق کے اندر اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل, جو محال ہے. میرے پاس جب یہ قبا ہے تو آپ یہی قبا مجھے نہیں دے سکتے, جو چیز میرے پاس ہے آپ وہ مجھے نہیں دے سکتے, جو چیز میرے پاس نہیں ہے آپ وہ مجھے دیں گے نا. جب ایک انسان زندہ ہے تو اس کو زندگی کیسے عطا ہوگی؟ سوال ہے یا نہیں؟ سوال آپ تک پہنچا یا نہیں پہنچا, میں پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا؟ سوال یہ, اللہ کہہ رہے رسول, اچھا اب یہاں پہ رسول مخصوص نہیں ہے, رسول سے پہلے والے انبیاء ہو تب بھی قانون یہی ہے, رسول کے بعد رسول کے جانشین ہو تب بھی قانون یہی ہے. اگر امام تمہیں پکارے, امام کی آواز پر لبیک کہو تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو جائے, تاکہ تمہیں حیات کا تحفہ پروردگار عطا کرے. پروردگار جو لبیک کہے گا وہ زندہ ہوگا نا, پھر اسے حیات کیسی دی جا رہی ہے؟ پروردگار کا جواب آئے گا, جسے تم حیات سمجھتے ہو وہ کوئی اور ہے, جسے قرآن حیات کہہ رہا ہے وہ کچھ اور ہے. حیات کے مراتب ہیں, حیات کے مراحل ہیں. پہلی حیات ہے نباتی حیات, نباتات جو پودے ہیں نا یہ بڑھ رہے ہیں, یہ ان کے اندر رشد و نمو ہے, یہ پھیل رہے ہیں, یہ بڑھ رہے ہیں, یہ بڑے ہو رہے ہیں, ان کی شاخیں پھیلتی جا رہی ہے, ان میں رشد ہے, ان میں نمو ہے, یہ بڑھ رہے ہیں. لیکن کیا ان کے اندر عقل و فکر و شعور بھی ہے؟ نہیں. کیا یہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ کر سکتے؟ نہیں. ان کو جیسا ماحول ملے گا یہ صرف رشد و نمو کر سکتے ہیں, یہ صرف پھیل سکتے ہیں, یہ صرف پھل سکتے ہیں, یہ صرف بڑے ہو سکتے ہیں. اس حیات کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیات نباتی, نباتات کی حیات. اس کے بعد ایک حیات ہے جمادات کی, حیات پہ بھی بحث ہے, وہ میں نے چھوڑ دی کہ ہر جامد چیز بھی, جو جامد چیز ہے زمین اور اس طرح پتھر اور یہ ساری چیزیں, ان میں بھی ایک حرکت پائی جاتی ہے, ایک معمولی سی حیات پائی جاتی ہے, جسے قرآن کہہ رہا ہے یوسف بہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اس کو میں نے چھوڑ دیا, میں نے شروع کیا ہے حیات نباتات سے. نباتات کے بعد ایک اور حیات ہے حیات حیوانات. یہ کھا بھی رہے, یہ اپنے ارادے سے چل پھر بھی سکتے ہیں, لیکن پروردگار نے ان میں اور انسانوں میں جو فرق رکھا ہے وہ ہے فکر و شعور کا فرق. انسان کے اندر جدت آ سکتی ہے, انسان ترقی کر رہا ہے, انسان کمال تک پہنچ رہا ہے. کل کا انسان گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتا تھا, آج کا انسان جہاز میں سفر کر رہا ہے. انسان کی زندگی کمال کی طرف جا رہی ہے, ترقی کی طرف جا رہی ہے. انسان کے اندر پروردگار عالم نے فکر و شعور کو رکھا, جس کی وجہ سے وہ نئی نئی ایجادات کر کے, نئی نئی چیزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے. بس حیات حیوانی کیا ہے؟ حیات حیوانی کا مقصد یہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، تولید نسل کرنی ہے، اور اپنی جو انگیزے ہیں، اپنی جو خواہشات ہیں انہیں بجھانا ہے، چاہے کھانے کے ذریعے سے ہو، چاہے پینے کے ذریعے سے ہو، چاہے تولید نسل کے ذریعے سے ہو، چاہے آرام اور چین سکون حاصل کرنا سونے کے ذریعے سے، آرام کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے. بس حیوانی حیات کیا ہے؟ جس کے اندر رشد و نمو تو ہے، لیکن رشد و نمو کے ساتھ ایک معمولی سا اختیار بھی ہے، ایک معمولی سا ارادہ بھی ہے، ایک شہوت بھی ہے، ایک تمنا بھی ہے، خواہش بھی ہے، جس کی وجہ سے حیوانات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، رہتے بھی ہیں، تولید نسل بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، اپنی تھکن بھی اتارتے ہیں. کبھی کبھار انسان کی زندگی بھی انہی حیوانات جیسی ہو جاتی ہے. انسان کا مقصد بھی حیوانوں جتنا ہی ہو جاتا ہے. کھانا، پینا، سونا، تولید نسل کرنا، یہ سب کام تو حیوان بھی کرتا ہے. انسانوں میں اور حیوانوں میں جو پروردگار عالم نے فرق رکھا ہے، وہ فرق رکھا ہے عقل و شعور کا فرق، فکر و ارادے کا فرق. انسان مسلسل اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور زندگی جس مقام پر بہتر بنتی ہے اس در کو درے حسین کہا جاتا ہے، اس در کو درے اہل بیت کہا جاتا ہے، اس در کو درے آل محمد کہا جاتا ہے. مل کر صلوات نہیں پڑھیں گے محمد اور آل محمد؟ اس در کو درے آل محمد کہا جاتا ہے جہاں پہ زندگی حیوانی زندگی سے انسانی زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے. حیوان کبھی کسی کے لیے روتا ہوا، تڑپتا ہوا، مچلتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن یہ انسان کا دل ہے جو 1400 سال پرانے واقعے پر آج تک تڑپ جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے اپنے غموں کو بھول کر. یہ انسان کی انسانیت ہے جو انسان حسین ابن علی پر گریا کر رہا ہے، فاطمہ کے لال پر آنسو بہا رہا ہے، رسول خدا کے نواسے پر آنسو بہا رہا ہے، علی و فاطمہ کے بیٹے پر آنسو بہا رہا ہے. یہ انسان کی انسانیت ہے، یہ انسان کا انسانی تقاضا ہے. بس دیکھیں پروردگار کیا کہہ رہے ہیں، تم امام کی آواز پر لبیک کہو تاکہ میں تمہیں حیات کا تحفہ عطا کر دوں. اب حیات کیا ہوتی ہے؟ انسانی حیات کیا ہے؟ انسانی حیات ایک لیول پر نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ آپ زندہ ہیں اور فلاں شخص مردہ ہے. نہیں نہیں نہیں، ہم سب زندہ ہیں. ہمارے ذہن میں حیات کیا ہے؟ ہم سب زندہ ہیں اور جس کا جنازہ پڑا ہوا ہے وہ مردہ ہے. ایسا نہیں ہے. حیات کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک شرط ہے، وہ مومن ہونا چاہیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن. ہاں ہاں ہاں، یہ شرط ضرور ہے کہ اس کے دل میں علی کی ولایت ہونی چاہیے. یہ شرط ضرور بیان کی ہے قرآن نے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے حیات عطا کریں گے، ایسی پاکیزہ حیات عطا کریں گے، ایسی حیات طیبہ عطا کریں گے کہ اس کا ظاہری جسم مر جائے گا لیکن اس حیات کے آثار باقی رہیں گے. شاید اس کا ظاہری جسم مر جائے لیکن حیات کے آثار معاشرے میں باقی رہیں گے. جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا. جو اس ذکر میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے پھر حسین اس کو زندہ کر دیتے ہیں. بس حیات
जाए।
बस हयात का एक तसव्वुर हमारे ज़हन में मौजूद है कि हम और आप जिंदा है और जिसका जनाजा मौजूद है वो मुर्दा है। कुरान कहते हैं नहीं, तुम सब जिंदा हो लेकिन तुम सब की हयात एक तरह की नहीं है। किसी की हयात ज्यादा है, किसी की हयात कम है, किसी की हयात ज्यादा हो रही है, किसी की जिंदगी कम हो रही है। यानी हयात को जिसे हौसी की जबान में कहा जाता है, हयात एक तश्कीकी मफहूम है जो कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, कभी कोई ज्यादा जिंदा होता है कभी कोई कम जिंदा होता है, कभी कभार कोई इतना जिंदा हो जाता है, इतना जिंदा हो जाता है कि उसका जिस्म नहीं रहता लेकिन उसकी याद रह जाती है। वो इतना जिंदा हो जाता है, इतना जिंदा हो जाता है कि अब वो जात मुर्दा दिलों को जिंदा कर रही है। अल्लाह ने जिसके बारे में फरमाया ना, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, खबरदार गुमान भी मत करना, सोचना भी मत, वला तहसबन्ना ऐसा सोचना भी मत, ऐसा गुमान भी मत करना कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए वो मर गए हैं। सोचना भी मत, गुमान भी मत करना, मुर्दा तुम हो जो उन्हें मुर्दा तसव्वुर कर रहे हो, मुर्दा तुम हो जो शोहदा को मुर्दा तसव्वुर कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है। और इनकी जिंदगी की दलील क्या है? तो कुरान कह रहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। और जिंदगी की दलील क्या है? रब्बिहिम युर्ज़कून, वो अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं, वो अपने रब के यहां से रिस्क पा रहे हैं। ये रिस्क कौन सा रिस्क है जो शहीदों को मिल रहा है? रोटी, पानी, शीरमाल कबाब, कौन सा रिस्क है जो शहीदों को मिल रहा है, जो उस आलम में मिल रहा है? ये रिस्क मारिफत का रिस्क है, ये रिस्क हुसैन की मोहब्बत का रिस्क है, ये रिस्क आले मोहम्मद की जियारत का रिस्क है, ये रिस्क आले मोहम्मद की शिफात का रिस्क है, ये रिस्क परवरदिगार की रिजा का रिस्क है। शहदा को मुर्दा तसव्वुर मत करना, वो जिंदा है और उनकी जिंदगी की दलील ये है कि वो अपने रब के पास से रिस्क पा रहे हैं। अब अज़ादाना ने मज़लूम कर्बला सुने कि अगर कोई आम शहीद हो तो उसकी हयात इतनी ज्यादा है कि परवरदिगार कुरान में डांट कर कह रहा है खबरदार इन्हें मुर्दा तसव्वुर भी मत करना। अगर कोई आम शहीद हो तो परवरदिगार कह रहा है वो जिंदा है। अगर कोई आम शहीद हो तब परवरदिगार कह रहा है कि वो अपने रब के पास से रिस्क पा रहा है। अब जब बात आम शहीद की ना हो बल्कि बात सैयदुश्शोहदा की हो, सरदारे शहीदान की बात हो, तो अब इमाम हुसैन सिर्फ रिस्क पा नहीं रहे बल्कि हुसैन रिस्क बांट रहे हैं। अब हुसैन रिस्क पा नहीं रहे, हुसैन रिस्क बांट रहे। जब आवाज आई है ना, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इर्जिई इला रब्बिकि राज़ियतन मर्ज़िया, पलटा अपने रब की तरफ, तेरे रब को तेरा इंतजार है, पलटा अपने रब की तरफ, अब तो तेरी असल हयात का आगाज होगा, अब तो तेरे वसीले से जालिमों की मौत का आगाज होगा, अब तो तेरे वसीले से, तेरे नाम के जरिए से उम्मत में बेदारी का आगाज होगा। हुसैन के नाम के जरिए से बेदारी का आगाज हुआ है, हुसैन के नाम के जरिए से, जो हुसैन इब्ने अली के परवरदा हैं, जो हुसैन इब्ने अली के मकतब के शागिर्द हैं, उनके दिलों में खौफ नहीं होता। मकतब का कोई मसला नहीं है। इमाम हुसैन ने इंसानों को दो मकतबों में तकसीम कर दिया,
ایک حسینی اور ایک یزیدی، دو مکتب بنا دیے. جو حسین کا ماننے والا ہوگا وہ عزت مند ہوگا، وہ غیرت مند ہوگا، وہ شجاع ہوگا، وہ بہادر ہوگا، وہ دلیر ہوگا، وہ نہ اپنی عزت کو ضائع ہونے دے گا، نہ اپنی قوم کی عزت کو داؤں پہ لگائے گا، نہ اپنے مذہب اور مکتب کی عزت کا سودا کرے گا، نہ اپنے مکتب اور مذہب کی عزت کا سودا کرے گا. جو حسین ابن علی سے درس حاصل کر لے، چاہے وہ فلسطین کے مجاہد ہو، چاہے وہ یمن کے مجاہد ہو، چاہے وہ حزب اللہ کے بہادر اور دلیر مجاہد ہو، چاہے وہ انقلاب اسلامی کے مجاہد ہو، جو حسین ابن علی سے درس حاصل کر لے وہ سر کٹا سکتا ہے، ظالم کے آگے سر جھکا نہیں سکتا، وہ مر سکتا ہے. جس نے حقیقی معنوں میں حسین سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا وہ اپنا جسم کٹا سکتا ہے، وہ اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن کبھی ظالم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا. امام خمینی کو کوئی ملک قبول نہیں کر رہا تھا، نجف میں بھی صدام نے نکال دیا، کویت گئے وہاں پہ بھی قبول نہیں کیا گیا، بارڈر پر کسی نے آ کر کہا کہ اب شاہ کو تسلیم کر لیجیے، اب شاہ کو تسلیم کر لیجیے. امام خمینی نے جواب دیا، اگر میرے آقا اور مولا حسین ابن علی نے یزید کو تسلیم کر لیا ہوتا تو میں بھی شاہ کو تسلیم کر لیتا. جب میرے آقا اور مولا نے قبول نہیں کیا، میں در بدر ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر پر جا کر اپنی زندگی کو ختم کر دوں گا، لیکن کبھی بھی ظالم کے آگے سر تسلیم خم نہیں کروں گا. کہاں سے آئے گا جذبہ؟ یہ ایک شاگرد ہے در حسین ابن علی کا، یہ ایک شاگرد ہے در حسین ابن علی کا، جس کے پروردگار، جس کے مکتب کے ماننے والے اور چاہنے والوں نے آج دنیا میں قیامت مچائی ہوئی، دنیا کے ظالم اور جابر ترین افراد کو لرزہ پر اندام کیا ہوا ہے، پریشان کیا ہوا ہے. کہاں سے آتا ہے یہ عزت کا درس، یہ غیرت کا درس، یہ حمیت کا درس، یہ شجاعت کا درس؟ یہ کربلا سکھاتی ہے. کربلا کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا نا، کربلا کو اگر ایک جملے میں خلاصہ کیا جائے تو کربلا عزت کی جنگ ہے. اسے ہو ہی نہیں سکتا، جس کی رگوں میں علی اور فاطمہ کا لہو ہو وہ یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرے، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے؟ ممکن ہی نہیں. حیات کے مراتب ہیں، حیات تشکیکی مسئلہ ہے، حیات مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے. کیسے حیات میں اضافہ ہوتا ہے؟ جتنی جتنی اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کی جاتی ہے، جتنی جتنی امام کی نصرت کی جاتی رہے گی، اتنا اتنا حیات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کربلا ہمیں سکھاتی ہے، موت سے ڈرنے والا کربلا ہی نہیں ہو سکتا. امام حسین شہدا کے نام پڑھ رہے ہیں، قاسم ابن حسن نے اندر کہا، چچا جان کیا میرا بھی نام ان شہدا کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ امام حسین نے نہیں کہا کہ ہے یا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہا. امام حسین نے پلٹ کر سوال کر دیا، کیف الموت عندک، اے قاسم یہ تو بتائیں آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ 13 سال کا بچہ ہے، ذہن میں لے کر آئے، لیکن معرفت دیکھیں اس بچے کی. ذائقہ کون بتا سکتا ہے موت کا؟ وہی بتا سکتا ہے نا موت کا ذائقہ، جس نے ذائقے کو چکھا ہو. جب تک ذائقے کو چکھا نہیں ہے، ذائقہ کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ قاسم ابن حسن ہے جس نے حیات کے فلسفے کو سمجھ لیا ہے کہ حقیقی حیات ہی اسی میں ہے کہ اپنی جان کو حسین پر قربان کر دیا جائے. قاسم سمجھ چکے ہیں اگر آج حیات کو حسین پر قربان کر دیا تو قیامت تک حیات نصیب ہو جائے گی، اور اگر آج حسین کی راہ پر حیات کو قربان نہیں کیا، چاہے 100 سال زندہ رہوں لیکن وہ مردوں والی زندگی ہے، وہ حیات نہیں ہے. مولا حسین نے فرمایا الموت اولا من رکوب العار, حسین کے نزدیک مر جانا ذلت قبول کرنے سے بہتر ہے. مانے حسین نے فرمایا لا ار الموت الا السعادہ, حسین موت کو سعادت کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتے, لیکن ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو حسین ذلت کے سوا کچھ نہیں دیکھتے. ظلم کے ساتھ, جبر کے ساتھ, استبداد کے ساتھ, ذلت کے ساتھ زندگی گزاروں, نہیں. حیات منا ذلہ, حسین ذلت کے ساتھ, حسینی ذلت کے ساتھ, حسین کا ماننے والا ذلت کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کربلا کا درس ہے, اور یہ کربلا کا درس فرش عزا سے لے کر جانا, اپنی زندگی کو اس فرش سے تبدیل کر کے اٹھنا ہے. حسین ابن علی کا مانوی تبرک لے کر جانا ہے. مادی تبرک تو حسین سب کو دیتے ہیں, حسین وہ کریم امام ہے. کربلا میں کسی آنے والے تجزیہ کار نے کیا خوبصورت جملہ کہا, اے حسین آپ پر سلام ہو, آپ تو 3 دن کے بھوکے رہے لیکن آپ کا کوئی ظاہر مجھے بھوکا نظر نہیں آ رہا. کیا جملہ کہا ہے وہ حسین, اللہ کی قدرت دیکھے نا, وہ حسین کہ جسے کربلا میں کفن نصیب نہیں ہوا, آج ہر مومن کی آرزو ہے کہ ہمیں کربلا کا کفن مل جائے. کیا معجزہ ہے حسین ابن علی کا, وہ جو غریب مر گیا آج کبھی اس کی قبر پہ تنہائی نظر نہیں آتی. آج دنیا کا کوئی گوشہ, کوئی کنارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر حسین کا نام نہ ہو, جہاں پر حسین کا ذکر نہ ہو, کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں حسین کا نوحہ نہ لکھا گیا ہو. کیا قدرت ہے پروردگار کی, کیا فرض قرونی اذکرکم کا مصداق ہے حسین ابن علی. حسین نے بھی کیا کمال کا ذکر کیا اللہ کا, اور اللہ نے بھی کیا کمال حسین کے ذکر کو زندہ رکھا ہے. کس طرح زندہ رکھا ہے حسین کے ذکر کو, کیا مشیت پروردگار ہے, کس انداز میں حسین کے ذکر کو زندہ رکھا. احلا من الاصل, چچا جان اس موت کا ذائقہ میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے, شہد سے زیادہ میٹھا, شہد سے زیادہ گوارا ذائقہ میرے لیے موت کا ذائقہ. اے قاسم تم تو کیا, جو تمہارا 6 مہینے کا بھائی ہے نا وہ بھی شہید. بنی ہاشم کی غیرت نے کروٹ لی, قاسم تڑپ کر پوچھتے ہیں چچا جان کیا لعین خیمے میں آ جائیں گے, کیا لعین خیمے میں آ جائیں گے. امام حسین نے کہا نہیں بیٹا, لعین خیمے میں نہیں آئیں گے, میں خود عسکر کو لے کر جاؤں گا. لیکن قاسم سن نہیں سکے کہ لعین خیمے میں آ جائیں گے, شام غریبہ میں سید سرجار نے کیسے دیکھا ہوگا, کیسے برداشت کیا ہوگا. امام حسن کی نسل قربان ہو گئی ہے کربلا. جب امام حسین پر آخری وقت ہے نا, امام حسن کا ایک چھوٹا بیٹا ہے جس کی عمر تقریباً 10 سال کے قریب ہے. امام حسین نے کہا تھا بیٹا تم پر جہاد واجب نہیں ہے, تم بہت چھوٹے ہو, تم خیمے میں رکو. جناب زینب کے حوالے کر کے آئے تھے, لیکن جب قتلگاہ میں شمر امام حسین کے سینے کے نزدیک ہو رہا, اس بچے سے رہا نہیں گیا, یہ اپنا ہاتھ چھڑا کر خیمے سے باہر نکلا. جناب زینب نے روکنے کی کوشش کی لیکن حسن کا یہ لال رکا نہیں. یہ پہنچا اس مقام پر جہاں پر شمر وہ جنایت کر رہا تھا. یہ چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتا ہے, شمر کا خنجر اس معصوم ہاتھوں پر چل جاتا ہے. امام حسین اسے سینے سے لگاتے ہیں اور امام حسین دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ امام حسین کے سینے پر امام حسین کے سامنے شہید ہو جاتا ہے. عبداللہ بہت سخت ہے حسین ابن علی, یتیم بچہ, معصوم بچہ,
एक मुसीबत नहीं है हुसैन के, जब कासिम आए हैं और इजाजत मांग रहे हैं, हुसैन यही कहते हैं, कासिम तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, कासिम सात मुहर्रम गुजर रही है, अज़ादारों अहले हरम पे पानी बंद हो चुका है, अल्लाह तश की आवाजें आ रही है। वैसे भी पानी पिए ना हुसैन की प्यास को याद करना बड़ा सवाब है, लेकिन आज से लेकर आशूर तक जब पानी पिए, ठंडा पानी पिए, हुसैन को सलाम जरूर कीजिएगा। था हुक्म ये यजीद का, पानी बशर पिए, घोड़े पिए, सवार पिए और शुतुर पिए, काफिर भी गर पिए तो न तू मन अकीजियो, पर फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। अज़ादारों हजरत कासिम आए हैं इजाजत लेने के लिए, इमाम हुसैन एक ही जुमला कहते हैं, कासिम तू मेरे भाई की निशानी हो। कासिम शहादत का इतना शौक लिए हुए हैं, शहादत के लिए इतना तड़प रहे हैं, चेहरे का रंग तब्दील हो गया, जानू पर सर रखकर बैठ गए कासिम। जब उम्मे फरमा ने देखा बच्चा बड़ा परेशान है, उम्मे फरमा आगे बढ़ी, बेटा क्यों परेशान हो, अम्मा चाचा जान इजाजत नहीं देते, चाचा जान के पास जाता हूँ, चाचा ही नहीं कहते, कासिम तुम मेरे भाई की निशानी हो। माँ कहती है, बेटा जब तेरे बाबा ने इस दुनिया से जाना चाहा था ना, एक तावीज को तेरे हाथों पर बांधा था और मुझसे कहा था, जब कभी मुश्किल वक्त आए इस तावीज को खोल लेना, बेटा इससे ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं हो सकता। हसन ने तावीज खोला, बाबा का लिखा हुआ खत देखा, परेशान बच्चा खुश हो गया, दौड़ते दौड़ते चचा के पास गए, चचा जान आपकी अमानत लेकर आया हूं, गुर्बत में हुसैन को भाई की याद आ गई, गुर्बत में हुसैन को हसन की याद आ गई, नहीं मालूम क्या याद आई होगी, शायद जिगर में कटे हुए टुकड़े, शायद जिगर के कटे हुए टुकड़े याद आए हो, शायद जहन से वो तड़पना याद आया हो, नहीं मालूम हुसैन को क्या याद आया, लेकिन कासिम को इजाजत मिल गई। वो रिवायत के जुमले हैं, हुसैन ने कासिम को सीने से लगा, ऐसा विदा हुसैन ने किसी से नहीं किया जैसा इस 13 साल के यतीम बच्चे से किया है। हुसैन ने कासिम को सीने से लगाया, जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रिवायत के जुमले हैं, खुशिया अलैहिमा, दोनों पर कशी तारी हो गई, दोनों जमीन पर गिर पड़े। अरे कशी तो तारी हो गई, कशी से बेदार करने के लिए ज़ैनब पान लाए तो कहां से,
हसन को सवार कराया, हसन के लाल को सवार कराया, घोड़े पर बिठाया, पांव रिकाब तक नहीं पहुंचते, बच्चा चला है मैदान की तरफ, जिरा पहन कर नहीं गया, हसन का अमामा है, हसन का लिबास है, बच्चा मैदान में गया है। एक लईन शकी ने एक जुमला लिखा है, जब मैंने कासिम को आते हुए देखा, मैंने कहा ये कौन सा चांद का टुकड़ा है जो मैदान में आ रहा है, जिसे लईन चांद का टुकड़ा कहे। उम्मे फरमा के दिल पर क्या गुजरेगी, कासिम ने जंग की, जंग करते करते प्यास के मारे घोड़े पर ना संभल सके, कासिम जीन से जमीन पर आए, चचा को आवाज दी, चचा मेरी मदद के लिए आओ, चचा मेरी नुसरत के लिए आओ। एक तरफ से हुसैन बड़े, एक तरफ से अब्बास बड़े, दाएं जानिब की फौजें बाएं जानिब चली, बाएं जानिब की फौजें दाएं जानिब चली, हुसैन कासिम के लाशे पर पहुंच कर कहते, बेटा
الحشر،